بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت موسى عليه الصلاة والسلام افسوس کے ساتھ اور کسی قدر غصے کے ساتھ تشریف لائے اور قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا چکے تھے، ان کی اصلاح کی پوری کوشش کر چکے تھے، لیکن اس اصلاح اور کوشش کے باوجود قوم کی اکثریت بت پرستی پر جمی رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے تشریف لا کر سب سے پہلے قوم کو خطاب کیا اور انہیں جو کچھ کہنا سننا تھا وہ کہا. اس کے بعد آپ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے. آپ حضرات کو یاد رہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم سے آگے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرما کر تشریف لے گئے تھے کہ اخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں میرا نائب بن، واصلح اور تجھ اصلاح کا کام کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور فساد پھیلانے والوں کے راستے پر مت پڑنا. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی بھی تاکید کر کے گئے تھے کہ اس بات کا پورا خیال رکھنا کہ میری غیر موجودگی میں قوم میں کسی قسم کا تفریقہ نہ پڑ جائے، اختلاف نہ پڑ جائے، قوم جڑی رہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنی قوم سے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد اس خیال سے کہ قوم اس حد تک اس لیے پہنچ گئی ہے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصلاح کے معاملے میں بہت ہی نرمی برتی ہوگی، اور بات بھی شرک اور توحید کی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے یا ان کی غیرت سے یہی توقع تھی اور ان کی غیرت کا یہی تقاضا تھا کہ آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی غصے ہو جاتے اور ان کی بھی گرفت کرتے اور ان کی بھی باز پرس کرتے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہیں، لیکن منصب اور مرتبے کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہیں. لہذا جہاں اصلاح کا پہلو ہو اور جہاں حکومت کا، سیاست کا اور دینداری کا تعلق ہو، وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پورا حق پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرے. اور جب کوئی شخص اپنوں پر غصے ہوتا ہے تو پرایوں پر اتنے غصے کا اظہار نہیں کرتا جتنے اپنے قریب کے لوگوں پر غصے کا اظہار کرتا ہے. ہوا یہی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توریت کی تختیاں جلدی جلدی ایک طرف رکھ دی اور دائیں ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور بائیں ہاتھ سے آپ کی داڑھی پکڑ لی،
اور ان کو کھینچ کر آپ نے کچھ سوالات کیے, ان کی بات پرس کی. یہیں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کتروانے کی عادتیں نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اگر چھوٹی ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ نہ سکتے. ایک مستقل الگ موضوع ہے لیکن میں نے صرف اشارہ کر دیا. داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑنے کے بعد کھینچ کر آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی باز پرس کی اور سوال کیا. آپ نے کیا پوچھا؟ آپ نے پوچھا کہ یا ہارون, اے ہارون, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن, جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے کس بات نے روکا کہ تو میری اتباع نہ کرتا؟ میری اتباع کرنے سے تجھے کس بات نے روکا؟ یہاں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہنا چاہتے ہیں. اے ہارون, جب تو نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے اور انہوں نے غلط رستہ پکڑ لیا ہے تو تجھے کون سی چیز نے میری اتباع کرنے سے روکا؟ قول نمبر ایک, اتباع کا مطلب یہ کہ تجھے کون سی چیز نے میرا طریقہ اختیار کرنے سے روکا. اچھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا؟ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اے ہارون, تجھے معلوم ہے کہ اگر میں کوہ طور پر نہ گیا ہوتا اور میں یہاں ہوتا اور میرے سامنے میری قوم شرک میں مبتلا ہوتی تو میں فوراً ان سے مقاتلہ کرتا. مجھ سے تجھے توقع ہے کہ نہیں کہ میں یہ کام کرتا؟ تجھے معلوم ہے کہ نہیں کہ مجھ سے یہی کام ہوتا کہ میں جب اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھتا تو فوراً ان کے ساتھ مقاتلہ کرتا؟ جب تجھے یہ معلوم ہے کہ میں یہ کام کرتا تو تجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرا یہ طریقہ ہے, تو جب تو نے قوم کو گمراہی میں دیکھا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میری بات کی اتباع کرتا اور میرے طریقے پر چلتا؟ میرے طریقے پر کیوں نہیں چلا؟ افعصیت امری, کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ایک تو یہ مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتباع کا مطلب یہ کہ میرے پیچھے چلتا. یعنی اے ہارون, جب تو نے دیکھا کہ قوم گمراہی کے راستے پر پڑ گئی ہے تو تیرے ضمیر نے کیسے گوارا کیا کہ تو ان کے ساتھ اسی میدان میں ٹھہرے؟ تو ان کو چھوڑ کر اپنے 12,000 کو لے کر میرے پیچھے کیوں نہیں آ گیا؟ تجھے تو معلوم تھا کہ میں کوہ طور پر گیا ہوں اور میں تجھے پہلے سے کہہ کر گیا تھا کہ ولا تتبع سبیل المفسدین, تو فسادیوں کے راستے پر مت چلنا. اور فسادیوں کے راستے سے تو باز رہا لیکن ان کے ساتھ رہنا یہ ان کے لیے ایک ہمت افزائی تھی. اگر تو بوائکاٹ کرتا, ان کو چھوڑ کر کے چلا جاتا تو ان کے دلوں کے اوپر ایک قسم کا احساس ہوتا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو افا آتی تامری, کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ سوال پوچھا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ہے. اجتہاد کا کیا معنی؟ آسان لفظوں میں اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی موقع پر کسی انسیڈنٹ کے واقع ہونے کے وقت اپنے دل و دماغ سے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت کس کام کو کرنے میں دین کا فائدہ تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت غور کیا اور غور کر کے اس اجتہاد پر پہنچے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رہ کر غلطی کی, ان کو میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا. ایک بات یہ کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے صرف زبانی گفتگو کی, ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جہاد کرنا چاہیے تھا. جہاد نہیں کیا, یہ غلطی کی, یہ ان کا اجتہاد تھا. اور اجتہاد میں گنجائش ہوتی ہے, روم ہوتا ہے. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کر کے ہمیں یہ حکم کیا کہ ولد دالین کے بعد آمین آہستہ کہا کرو, ان کے پاس اپنی دلیل موجود. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ حکم کیا کہ ولد دالین کے بعد آمین زور سے کہا کرو, ان کے پاس بھی دلیل موجود. اور اجتہاد کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی رائے صحیح ہوگی اس کو قیامت کے دن دو اجر ملیں گے, اور ان دونوں میں سے جس کی رائے صحیح نہیں ہوگی اس کو اجتہاد کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرمائیں گے. اجتہاد اجر سے خالی نہیں ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، مزہ آ گیا کہ نہیں، اے میری ماں کے بیٹے، ذرا تو خیال رکھو، ہم تو دونوں بھائی ہیں، میں اسی ماں کا بیٹا ہوں جس ماں کے تم بیٹے ہیں. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کے باپ الگ نہیں تھے، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن یبن ام اس لیے کہا کہ ماں کے اندر باپ کے بنسبت مامتا زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، شفقت زیادہ ہے، تو ماں کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ ماں کا واسطہ ہے کہ تم میرے ساتھ ذرا رحم و کرم کا معاملہ کرو اور مجھے پہلے بولنے کا موقع دو اور میری بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا کہ میری غلطی ہے کہ نہیں. یہاں پر حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ غصہ تھا وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و امن والہ کی رضا کے لیے تھا، صرف اور صرف غیرت دینی کی بنیاد پر تھا. اور توحید اور شرک کا مسئلہ ہی ایسا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین کا مسئلہ آتا تھا تو ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بدلہ لینے والا نہیں پاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے تھے. چنانچہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مشورہ ہوا کہ بنو مخزوم ایک شان والا قبیلہ ہے، ان کے پاس ایک اقتداری حیثیت ہے، اگر ان کی عورت کا ہاتھ کٹا تو سیاست اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپس میں مشورہ کے لیے بیٹھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرنا چاہیے اور گزارش پیش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی اور قسم کی سزا دے دی جائے اور اندر اندر پرائیویٹ میں مسئلہ نمٹا دیا جائے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہری اور انہوں نے یہ کہا کہ مَن یجترئ علی ھذا الا حب رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سفارش کرنے کی اس معاملے میں جرأت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے سوا کون کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بے حد محبت. چنانچہ ان کا انتخاب ہو گیا، ہو گئے اور انہوں نے جا کر کے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس میں تھوڑی تخفیف فرمائیے. تو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہے ان حدود میں سفارش کرنے کے لیے آیا، اللہ کے قانون میں سفارش کرنے کے لیے آیا. سن لے کہ یہ تو بنو مخزوم کی عورت فاطمہ کا قصہ ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدھا، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ کی حدود میں کوئی گنجائش نہیں. تو یہ غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، توحید اور کفر کا اور شرک کا مسئلہ تھا. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور میری داڑھی کو مت پکڑیے. میرے سر کے بال اور میری داڑھی کو چھوڑ دیجیے اور میری بات کو آگے سنیے. اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا نیچے جواب دیا کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ جانے سے پہلے یہ ارشاد فرما کر گئے تھے کہ قوم میں دو پارٹیاں نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا. تو جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے اور دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے اس میں نے کسی قسم کا قصر نہیں چھوڑا ہے. میں نے ان کو اتنا کہا اتنا سمجھایا کہ یہ مجھ سے تنگ آ کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے. ان القوم تدافونی وکادو یقتلوننی, قوم نے مجھے کمزور بنا دیا, ان کی میجورٹی تھی میری مائنورٹی تھی, وکادو یقتلوننی اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر ڈالتے. میں نے تو اتنی کوششیں کر ڈالی لیکن میرے ذہن میں خیال یہ ہے کہ اگر ان 12,000 کو لے کر کے چلا جاؤں گا تو ان میں اور پختگی پیدا ہو جائے گی شرک میں, کہ اب تو یہ موحدین تو ہم سے الگ ہی ہو گئے ہیں لہذا موسیٰ نے بھی الگ ہی ہونا ہے. اور میرے ذہن میں آپ کی یہ بات تھی کہ آپ آنے کے بعد یا میرے تم سے ملنے کے وقت یہ نہ کہہ دے کہ یہ ہارون میں تو تجھے کہہ کے آیا تھا کہ قوم کے دو ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے, یہ تو نے کیا دیا. یہ میرا اشتہاد تھا, کہ میرا اشتہاد یہ تھا کہ قوم میں رہ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد قوم کی اصلاح کی امید رکھنا یہ زیادہ بہتر تھا. اور رہی بات یہ کہ آپ جو جہاد کی بات کر رہے ہیں تو جہاد کی شکل میں بھی وہی بات ہوتی ہے, اگر ہم تلوار اٹھاتے تو قوم کے دو ٹکڑے ہو جاتے اور یہ دو ٹکڑے ایسے پڑ جاتے کہ ان کے دل آپس میں دوبارہ ملنے والے نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ انی خشیتو, بے شک میں نے اندیشہ کیا, ان تقول, کہ آپ واپسی کے بعد ارشاد فرمائیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تو نے بنو اسرائیل کے درمیان میں توڑ ڈالا, پھوٹ پھاٹ ڈال دی, تفرقہ ڈال دیا. ولم ترک قولی, اور تو نے میری بات کا پاس نہیں رکھا, میں نے جو بات کہی تھی کہ ان کے درمیان میں اختلاف نہ ہو اس کا خیال نہیں رکھا. بس یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عذر قبول کر لیا. اب متوجہ ہوئے سامری کی طرف اور آپ نے کہا کہ قال فما خطبک یا سامری, جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے, اب تو بتا. قوم کی بات بھی سن لی, میرے بھائی ہارون کی بات بھی سن لی, سب سے بڑا مجرم تو تو ہی ہے, تو بتا کہ کس چیز نے تجھے اس کام کو کرنے پر ابھارا, یہ کام تو نے کیوں کیا اور کس طرح کیا. تو سامری نے جواب میں کہا کہ قال, اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا به, میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی, مجھے وہ چیز نظر آئی جو اوروں کو نظر نہیں آئی. اور وہ کیا چیز تھی؟ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی فوراً تر ہو جاتی ہے اور تر ہونے کے بعد اس پر سبزہ اگاتا ہے. تو میرے دل نے اس چیز کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ اس فرستہ دا, یہ جو اللہ کا فرشتہ ہے, اس کے گھوڑے کے نیچے جو قدم کے نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں حیات اور زندگی کا کچھ اثر پیدا ہو جاتا ہے, یہ بات میں نے تار دی, اور یہ چیز دوسروں کو نظر نہیں آئی. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کوئی کرشمہ تو نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کو دیکھا, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کا سب سے مقدس فرشتہ ہے تو اس کے اندر یہ ضرور برکت ہونی چاہیے کہ اس مٹی سے جو کام بھی میں لینا چاہوں وہ کام لے سکوں. اب اس نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں دیکھ لیا؟ تو حضرات مفسرین کی اس میں دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جب بنو اسرائیل سمندر میں اتر پڑے اور فرعون ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو اسرائیل کی حفاظت کے لیے فوراً بھیجا اور آپ سے یہ کہا کہ بنو اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان میں گھوڑے پر سوار ہو کر ٹھہر جاؤ تاکہ فرعونی بنو اسرائیل تک نہ پہنچ سکے. اس وقت اس نے ان کو دیکھا, اب دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا حضرت جبریل کو لیکن انہوں نے پہچانا نہیں, اس نے پہچان لیا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا کہ تم کوہ طور پر آؤ اور کوہ طور پر آ کر مجھ سے تورات لے جاؤ, اس وقت اس نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا کیسے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تو بچپنے سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے یاری تھی, حضرت جبریل ہی نے تو اس کو بڑا کیا تھا, تو یہ جو انس تھا اس کی وجہ سے دوسروں نے حضرت جبریل کو نہیں پہچانا, اس نے پہچان لیا کہ یہ جبریل ہے.
تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بصورت بما لم يبصر به، میں نے وہ بات تاڑ لی جو اوروں نے نہیں تاڑی، یا یہ کہ وہ سبزہ جو زمین پر اگ جاتا تھا وہ میں نے دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، اب میرے دل میں پہلے سے کچھ کرنے کا خیال تو تھا ہی، تو میں نے یہ فرشتے کے نشانات قدم میں سے ایک مٹھی اٹھا لی. فنبذتها، اور حدیث فتون کے اعتبار سے جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا سونا اور سب کے زیورات جمع کیے، اس وقت میں نے ان سے دعا کے وعدے پر اس میں اس مٹھی کو ڈال دیا. یا دوسری روایت کے مطابق میں نے خود سونے کو اور زیورات کو اکٹھا کیا اور بچڑا بنایا، اور بچڑا بنانے کے بعد اس کے منہ میں یہ مٹی ڈال دی. فنبذتها، میں نے اس میں ڈال دی یہ مٹی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میرے نفس نے مجھے یہی صلاح دی تھی، میرے نفس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ ایسا کر. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا جرم تو بالکل واضح تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا کہ فذهب، تو یہاں سے چلا جا، اب تیرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں، سوشل بوائکاٹ. قال فذهب، تو چلا جا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہی بات ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے چھونا مت. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا تھی اس کے لیے، تو یہاں سے چلا جا، تیرے لیے اب زندگی میں ایک ہی بات ہے کہ جب بھی تو کسی انسان کو دیکھے گا تو تو بولے گا کہ مجھے چھونا مت. اچھا بھائی، یہ بچڑے کا پورا پروگرام کیوں بنایا تھا؟ بچڑے کا پروگرام اس لیے بنایا تھا کہ اس کے دل میں اقتدار کا خیال آیا تھا کہ جس طرح موسیٰ نیا دین لا کر سب کا لیڈر بن گیا ہے، تو میں بھی ذرا کوئی نیا دین انٹروڈیوس کر کے سب کا لیڈر بن گیا. یہ جو لیڈر بننے کی اس کو خواہش تھی، اس نے اس کو اس بات پر ابھارا کہ قوم کو اس نے شرک میں مبتلا کر دیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ القا فرمایا، اور آپ کی زبان سے ایسی بد دعا نکلی کہ قوم کا لیڈر تو کیا بنتا، وہ قوم سے بالکل الگ تھلگ جنگلوں میں رہنے لگ گیا. اچھا، اس کی تفسیر کس طرح کی حضرات مفسرین نے؟ حضرات مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی برکت سے اس کی کیفیت یہ کر دی کہ جو بھی انسان اس کو چھوتا، یا وہ جس انسان کو چھوتا، یہ دونوں کے دونوں سخت بخار میں مبتلا ہو جائے، کمر توڑ بخار ہو جاتا. لہذا لوگوں نے تو اپنی طرف سے سوشل بوائکاٹ کر ہی لیا، اور یہ بھی اس بخار سے اتنا ڈرتا تھا کہ جہاں کہیں کسی انسان کو دیکھتا تھا دور ہی سے پکارتا تھا کہ لام احساس، لام احساس، لام احساس، مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت، مجھ سے دور رہو، اور الگ تھلگ جنگل میں رہنے لگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بد دعا دنیا کے لیے فرمائی، کیا فرمایا؟ قال فذهب، تو چلا جا، اب تو اس قوم میں نہیں رہ سکتا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بس بے شک تیرے لیے دنیاوی زندگی میں یہی چیز ہے کہ تو لا مساس ہی کہتا رہے گا، کسی کے ساتھ تجھے کوئی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، الگ تھلگ رہے گا. یہ تو دنیاوی معاملہ. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب روح المعانی اور حضرت خانوی قدس سرہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ، قتل کا تو مستحق ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے جو ہمیں پسند ہے، اور وہ خوبی سخاوت کی ہے، یہ لوگوں پر سخاوت بہت کیا کرتا ہے، اس سخاوت کی برکت سے دنیا میں اس کو تھوڑی دیر اور زندہ رہنے دو. اس سخاوت کی فضیلت یہاں سے معلوم ہوئی. اچھا، اخروی نقصان کیا؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے آخرت کے عذاب کا ایک وعدہ ہے جو ٹلے گا نہیں تجھ سے. آخرت میں عذاب یقینی ہے، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو ٹلے گا نہیں. تو یہ تو دنیا میں تیری حالت اور آخرت میں تیری یہ حالت ہوگی. بعض حضرات مفسرین نے اس کا اور ایک مطلب بیان کیا ہے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح تو یہودی تھا، بنو اسرائیل کی قوم میں داخل ہو کر یہودیت کو اختیار کیا تھا جو اس وقت کا اسلام تھا, اور تو نے یہودیت میں داخل ہونے کے بعد یہودی بننے کے بعد لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا, اسی طرح قوم یہود میں سے قرب قیامت ایک شخص آئے گا جس کا نام دجال ہوگا, اور وہ دجال دنیا میں آ کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا خدا ہوں, اور وہ اپنا کرشمہ اس طرح دکھائے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے, انسان کہے گا کہ ہاں, کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر زندہ کر دو, قبرستان میں جائیں گے اور وہ دجال کہے گا کہ کھڑا ہو جا, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس آدمی کے باپ کی شکل اختیار کر کے قبر میں سے اٹھے گا. اتنا سخت فتنہ ہوگا دجال کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین خلق آدم الى قیام الساعه امر اشد امر اکبر من الدجال, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی دنیا میں فتنہ نہیں آیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور اس کی حفاظت کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے, یا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے, یا پھر یہ کہ اس کا حافظہ اگر کمزور ہے تو جو شخص ہر جمعہ کو پوری سورہ کہف پڑھ لیا کرے, اور اس کے زمانے میں اگر دجال کا فتنہ رونما ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. حضرات علماء کرام نے اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ اگر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یا سورہ کہف کی تلاوت کی یہ برکتیں ہیں تو پھر اگر کسی شخص کی زندگی میں کوئی دجال نہ آئے لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے فتنے تو اٹھتے ہی رہیں گے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. تو یہ کہ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا, تجھ سے ایک وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا, وہ قرب قیامت آئے گا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے تو ایک منافق اٹھا, اور منافق عام طور پر یہودیوں میں سے ہوا کرتے تھے, تو اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا محمد اعدل, اے محمد انصاف سے تقسیم کرو. بہت بڑا الزام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ارے بھائی, اس روئے زمین پر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور تلوار میان سے سونت لی, اور آپ نے فرمایا کہ دعنی یا رسول اللہ اجری بعنو کہو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے میں اس کی گردن ابھی مار دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس کو رہنے دو, اس لیے کہ بظاہر یہ مسلمان ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر یہ انگلی اٹھائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ تو منافق ہے لیکن اگر اس کو قتل کیا گیا, یہ بظاہر مسلمان ہے, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اتنا بد اخلاق ہے کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے, اس کو رہنے دو. اور پھر آپ نے ایک پیشن کو یہ فرمائی کہ اسی کی جنس کے اور لوگ بھی دنیا میں آئیں گے قیامت تک, اسی کی جنس کے اور لوگ بھی آئیں گے. حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے, میں اس وقت دین کا لیڈر اور دین کا مقتدا ہوں, میں دین کا امام ہوں اس وقت, اور جس طرح اس آدمی نے دین کے مقتدا پر نکتہ چینی کی, اسی طرح قیامت کی صبح تک اسی کی جنس کی ایک جماعت ہر وقت رہے گی جو اماموں پر تنقید کرتی رہے گی, علماء کرام پر تنقید کرتی رہے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا ظہور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا, جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک اجتہادی اختلاف ہو گیا تو اس وقت خوارج کا ظہور ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہ علی سے تعلق, ہمیں نہ معاویہ سے تعلق, علی حکومت کے لیے لڑ رہا ہے, معاویہ بھی حکومت کے لیے لڑ رہا ہے. یہ نقطہ جی وہاں سے شروع ہوئی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر میں اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جو شخص بھی دینی بزرگوں, دینی مقتدا اور دینی علماء پر نکتہ چینی کرتا ہے وہ اسی جماعت میں شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو وَإِنَّكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ, تیرے لیے ایک وعدہ ہے کہ جو ٹلے گا نہیں. اور اب کہتے ہیں کہ یہ تو تیرا حشر ہوا, اب جس چیز کو تو نے خدا سمجھ رکھا تھا اس کا حشر دیکھ. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اور تو دیکھ تیرے اس خدا کی طرف جس پر تو جم کر مجاور بن کر بیٹھا ہوا تھا. کیا کریں گے ہم؟ لنحرقنہ, ہم ضرور بھی ضرور اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے. ثم لننصفنہ فی الیم نصفا, پھر اس کو الگ الگ کر کے سمندر میں بہائیں گے. ہم اس کو راکھ کر دیں گے, راکھ کر کے الگ الگ کر کے سمندر میں بہائیں گے. جب یہ بیچارہ اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچا سکتا اور سمندر میں بہانے سے نہیں بچا سکتا, تو پھر تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, کہ تمہارا معبود تو وہی خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وسیع کل شئین علما, اور اس نے اپنے علم میں ہر چیز کو لے رکھا ہے. اس کے علم میں ہر چیز ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہوا, آئندہ کل کیا ہوگا, اس کے علم میں سب کچھ ہے. اور جس کے پاس قدرت نہ ہو, جس کے پاس علم نہ ہو, جیسا کہ اس کے پاس نہ علم ہے, تمہارے نفع نقصے کا کچھ نقصان کا کچھ مالک نہیں, تم سے بول بھی نہیں سکتا, اور اس کے پاس قدرت بھی نہیں کہ اپنی حفاظت کر سکے. جس میں علم نہ ہو, جس میں قدرت نہ ہو, وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے پاس کمال قدرت بھی ہے, کمال علم بھی ہے. علم بھی انتہا کو پہنچا ہوا اور قدرت بھی انتہا, بلکہ اس کا منتہا ہی نہیں. علم کی بھی کوئی انتہا نہیں اور قدرت کی بھی کوئی انتہا نہیں. جس کے پاس بے انتہا قدرت ہو, جس کے پاس بے انتہا علم ہو, وہی تمہارا خدا ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ توحید کا بیان فرمایا, اور اسی پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس واقعے کو ختم فرمایا ہے. اب آئندہ کل جو ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس واقعے کے بعد, اس واقعے سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں, ان نتائج کو اخذ کرتے ہوئے اس بات توحید, اس بات رسالت اور اس بات معاد کا پھر ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ. اس رکو کو آئندہ کل دوبارہ پڑھ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عمن وعدہ ہمیں دین میں تحریف سے بچائے. اللہ جل جلالہ عمن وعدہ ہمیں علماء کی, بزرگوں کی اور دین کے مقتداؤں کی نقطہ چینی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی قدردانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غیبت کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی آبرو ریزی کرنے سے بچائے. اللہ جل جلالہ عمن وعدہ ہمیں ان کا معاون بنائے نہ کہ مقابل. اور اللہ جل جلالہ عمن وعدہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا تعاون کر کے ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ عمن وعدہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ جو تھا, اور اس میں جو توحید کے اسباب تھے, رسالت کے اسباب تھے, فکر آخرت کے اسباب تھے, اور ساتھ ساتھ میں یہ جو سبق تھا کہ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے, آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے, اور جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. یہ ساری حقیقتیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی, آپ حضرات کے دلوں میں بھی, ہمارے گھر والوں کے دلوں میں بھی, اور ہمارے سارے دوست احباب متعلقین کے دل میں پیوست فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.